الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باد سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی کے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو تہران کے مختلف پروگراموں کے ساتھ ساتھ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام، ٹاک شوز، سیریلز، ڈراما سیریل، سماجی فلمیں اور بہت سارے دیگر پروگرام بھی آپ ہماری اس سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور سامعین آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے ناجائز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ شیراز کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے لانگ مارچ میں اپنے خطاب میں ایک بار پھر حکمرانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ کابل میں ایک بار پھر ایک مسجد کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرین کے ڈرون طیاروں نے بحیرہ اسود میں روسی بحری بیڑے پر حملے کیے ہیں۔ اور امریکی صدر نے ضمنی طور پر ٹرمپ کے حامیوں کو نینسی پلوسی کے شوہر پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور ادھر غرب اردن کے شہر نابلس کے عوام نے ارین الاسود یعنی شیروں کی کچھار مزامتی گروہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں واشنگٹن کے دوہرے معیاروں اور رویوں کو دیکھتے ہوئے ایرانی خواتین کی حمایت سے متعلق امریکی دعوے کھلی دھوکہ بازی ہے اور اس میں ذرا برابر بھی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل اس عالمی ادارے کے پلیٹ فارم کو ناجائز سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور حتی عالمی ادارے کے منشور اور ضابطوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے بھی گریزہ نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر نے سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس سے متعلق ایک یک طرفہ اور جانبدارانہ رپورٹ شائع کرنے کے بعد ایران کے نمائندہ دفتر کے جواب کی خبر میں بڑے پیمانے پر کارڈ چارٹ کی اور حالیہ ہنگاموں اور فسادات میں امریکہ کے کردار کے بارے میں ایران کے انٹیلیجنس اداروں کی آبزرویشن والے حصے کو شائع نہیں کیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ البانیا کے تعاون سے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور رواں ہفتے بدھ کو سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتہا پسند مغربی سیاستدانوں سے متاثر نہ ہونے کی نصیحت کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ڈیمیٹری کولبا سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کا امکان ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی خارجہ پالیسی مکمل طور سے واضح اور واحد معیار پر استوار ہے اور تہران یوکرین سمیت دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ کا حامی نہیں۔ انہوں نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو نصیحت کی کہ وہ بعض انتہا پسند مغربی سیاستدانوں کے بیانات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ شیراز کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہداء کے جنازوں کو جلوس کی شکل میں شہر کے مرکزی اسکوائر سے روضہ حضرت شاہ چراغ لایا گیا۔ شہداء کے جلوس جنازہ میں ہزاروں عام لوگوں کے علاوہ صوبے کے گورنر ولی فقیہ کے نمائندے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے علاوہ بڑی تعداد میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ملک کے حالیہ واقعات کو امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ اور سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء شیراز کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام کے وفادار ہیں اور دشمن کا پروپیگنڈا ابلاغیاتی شور شرابے سے زیادہ اہم نہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی نے سانحہ شیراز پر ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے مشترکہ کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں شیراز شہر میں واقع شاہ چراغ کے روزے پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کے نام نے فعل کا ارتقاب اور اس کا حکم دینے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے ہر اقدام کی مذمت کرتی ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیان میں دہشت گردی مقابلے میں ایران کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے لانگ مارچ میں اپنے خطاب میں ایک بار پھر حکمرانوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کو محض اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے فوج کے سربراہ پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی پی آر کے ڈائریکٹر جنرل اور فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ کی مشترکہ پریس کانفرنس پر بھی شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اگر آپ نہیں تو کون ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نوجوانوں کو آزادی دلانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 70 سال کی سڑکوں پر صرف اس لیے نکلا ہوں کہ نوجوانوں کی اچھی تربیت ہو۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ لانگ مارچ گوجرانوالہ جہلم سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے گا۔ کابل میں ایک بار پھر ایک مسجد کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد النافع تکور نے بتایا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ شیخ محمد روحانی نام کی مسجد میں ہوا ہے جو کہ کابل کے 5ویں ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ عبد النافع تکور نے بتایا کہ اس حملے میں 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تاہم مقامی ذرائع نے 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یاد رہے اگست 2021 میں جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں اور عناصر کے حملوں کو روکنے کا عہد کیا گیا تھا، تاہم اب تک یہ وعدہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یوکرین کے ڈرون طیاروں نے بحیرہ اسود میں روسی بحری بیڑے پر حملے کیے ہیں۔ روسی ذرائع نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یوکرینی ڈرون طیارے بحیرہ اسود کے جنوب مغربی ساحل پر واقع سوئستو پول شہر کی بندرگاہ کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ یوکرین ڈرون طیاروں کے حملے کے بعد بندرگاہ پر کام عارضی طور پر بند ہو گیا اور جہازوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ حملے کے لیے آنے والے تمام 16 یوکرینی ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا کہ حملے کے وقت ریڈار سسٹم کے ذریعے ایک امریکی ڈرون طیارے کو بحیرہ اسود میں جزیرہ نما کریمیا کی قریب پرواز کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ امریکی صدر نے ضمنی طور پر ٹرمپ کے حامیوں کو نینسی پلوسی کے شوہر پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر کی رہائش گاہ پر حملے اور اس دوران ان کے شوہر کے زخمی ہونے کے واقعے کو ایک گھناؤنا اقدام قرار دیا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اب بہت ہو چکا اور ہر باضمیر شخص کو کسی بھی سیاسی رجحان کے ساتھ واضح انداز اور صاف الفاظ میں سیاسی ماحول میں تشدد کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ پلوسی پر حملہ دراصل معاف کیجیے گا، امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ پال پلوسی یعنی نینسی پلوسی کے شوہر پر حملہ دراصل نینسی پلوسی پر حملے کی نیت سے کیا گیا ہے۔ بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ ہتھوڑا ہاتھ ملی یہ شخص چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ نینسی کہاں ہے، جبکہ وہی نعرہ ہے جو ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بولتے وقت لگایا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز ایک امریکی شہری نے سان فرانسسکو شہر میں نینسی پلوسی کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے ان کے شوہر کو زد و کوب کیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واقعے کے موقع پر پلوسی گھر پر نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور شخص گرفتار اور اس وقت حراست میں ہے اور امریکی ادارے اس شخص سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ نینسی پلوسی کے شوہر کو بھی ہسپتال منتقل کرنے کی خبر تھی۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے عوام نے ارین الاسود یعنی شیروں کی کھچار مزاحمتی گروہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس درمیان ارین الاسود نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ غاصب صہیونی دشمن پر کاری ضربیں لگانے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق نابلس کے عوام نے ایک پرجوش اور وسیع ریلی نکال کر ارین الاسود استقامتی گروہ کے نوجوانوں اور ان کے بلند اہداف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ شیروں کی کھشار یا ارین الاسود کے مجاہدین نے بھی ایک بیان جاری کر کے غاصب صہیونی دشمن پر شدید وار اور کاری ضربیں لگانے کا عہد کیا ہے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ دشمن کے لیے ایسی پلاننگ کر رکھی ہے جس سے فلسطینیوں کے دلوں کو سکون ملے گا اور ان کے زخموں کا مرہم ثابت ہوگا۔ گزشتہ ستمبر میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے والے ارین الاسود گروہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ارین الاسود کا کام تمام ہے یا انہیں اس گروہ کے بارے میں خفیہ معلومات رکھنے کا وہم ہے، جان لیں کہ وہ محض خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ اس درمیان مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی نوجوانوں نے جنین کے مضافات میں واقع دوتان صہیونی چیک پوسٹ کو دستی بم کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ چیک پوسٹ یابوت کالونی کے قریب واقع ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی قومی نجات حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ بیان کی سختی سے مذمت کی ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مسائل کے بارے میں تحقیق کرے اور مخصوص اور طاقتور ملکوں کے مفادات کا ہتھکنڈا بننے سے باز رہے۔ یمن نے اس طرح یہ بھی مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل تمام ملکوں کے لیے ایک ایسی تنظیم اور ادارہ ہونا چاہیے جو اقوام متحدہ کے کنونشن کے اہداف کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا پابند ہو۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک نئی اور پابند بنانے والی قرارداد جاری کرے جس سے یمن میں جامع امن کے حصول کے مقصد سے پرام سیاسی حل کے لیے مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار ہو۔ واضح جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جارح ممالک کے بیانی کی حمایت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسبا بندرگاہ پر یمنی مسلح افواج کا حملہ قابل مذمت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نا پادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے ٹلتے اندھیرے بے کلی کے
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. سامعین پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے,
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے. انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ.
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے. آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ اس سے مراد نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا. من کان اعما فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعما. روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے. یا دوسری روایت میں ہے اشد من امیا ان فضلنا. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو. تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کانا آما فی ہذہ الدنیا فہو آما فی الآخرہ، آما آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا.
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں, وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں, انفرادی زندگی میں بالخصوص, توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں, اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا, میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا, بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں, جتنے بھی میرے افعال ہیں, وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں. یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر, خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال اس سلسلے کا, یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے. یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں.
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, خداوند متعالیٰ آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے. تو دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے, وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنے بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے, اس ظلم کے خلاف کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے, کتابوں کا مطالعہ کرے, معرفت کو بڑھائے, کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں. تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا.
ناظرین بہت اہم سوال تھا، واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی، یہ جو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں۔ دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے۔ اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے، خاک کربلا نہیں ہے، کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا۔ اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ۔
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں، میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو، جب بھی فائدہ ہو، ایک تو بالغ اور عاقل ہو، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت، وہی اس کی تاریخ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی، اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے۔ اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر، اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں۔ اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بچا ہے اس کا، اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا، پانچواں حصہ، چار حصہ اس کا ہے، پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے۔ لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا، ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے، یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے، جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس پہ خمس واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں، تو اس میں خمس واجب نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں، اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا، تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا، چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ نہیں نکال رہا, پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے, تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے جو اس کو چاہیے وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعاً اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے, وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سے جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے. لہٰذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے, چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو, تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے, جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر, وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے, تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. آپ اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا. بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑوں کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے. تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے. تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے. جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے. اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے. بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی. جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے. البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک. یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلاً تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے. اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا، حجب و حیا، کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے، پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے.
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։